إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايت نمبر 170 سے انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے کون سی چیز قرآن جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو جو منکرین ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں ہم تو بلکہ اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات باوجود اس کے کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر شخص ان کو حق بھی مانتا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور نظریات کو چھوڑے۔ تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی کفار مکہ کے اندر اور اس وقت بھی یہ انسانیت میں بیماری موجود ہے کہ جب بھی حق بات بتائی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حق بات کو ہضم کرنا۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قیامت والا دن ہمارے کام کس نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے۔ اب کسی کی بات بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے۔ اگر یہی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے یا سیدنا عمر سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سوچ لیتے تو وہ کفر کی موت پہ ہی مرتے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے جب یہ انالائز کیا کہ واقعی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے، پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی یہ جو دعوت ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہے، انہوں نے اس دعوت کو علل اعلان قبول کیا اور الحمدللہ آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب بھی کسی پر کوئی بات پیش کریں تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ بات کہے گا کہ ہمارے بزرگ تو یہ نہیں مانتے، اور یہ بزرگ پرستی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہو تو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیور میں ہو تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم روافض کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ اکرام علی مرضوان کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں صحابہ اکرام علی مرضوان، اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے، صحابہ اکرام تو ڈیفینیٹ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، تو اگر ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیور میں بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اب ہم اس کی بزرگی کا خیال نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی بات کو مانیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے۔ اور جو سورۃ البقرہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا یہودیوں پر کہ وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں، اس 50 سال کے بندے کی ہم بات کس طرح مانیں جس کی داڑھی بھی کالی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے عمر کے اعتبار سے، تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان کی دعوت کو قبول کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ایڈریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا. اب اللہ کے ورڈکس دیکھیں اس پہ, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, بھلا کیا اگر ان کے آباؤ اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر؟ یہ آج ہم سے بھی سوال ہے, کیا اگر ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں پتا چلی کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ مثال کے طور پر آج تقریباً 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں ہیں, اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو ہمیں دین اور تعلیمات دی یہ عقل کے خلاف ہے, تب تو ان کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں 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 نہیں, نہیں 90 کروڑ ہندو سارے کے سارے غلط ہیں, اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, ہمارے حج کا تو اجتماع جو ہے وہ 30-40 لاکھ کا ہوتا ہے, رائے ونڈ کا اجتماع جو ہے وہ 15-20 لاکھ کا ہوتا ہے, ملتان کا اجتماع جو ہے وہ 10-15 لاکھ کا ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے الہ آباد میں 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں, حج سے 10 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے گنگا پہ ہندوؤں کا. تو اگر وہ اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہندو حق پہ نہیں, حق جو ہے وہ ہے العلم, چاہے ایک بندہ ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہوگے معاذ اللہ؟ نہیں, وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں, نبی کامیاب ہوئے ہیں چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہ ہو. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, اسلام میں اتھینٹسٹی از اتھارٹی. اسلام بلیو کرتا ہے کوالٹی میں, کوانٹٹی میں نہیں. پونے 2 عرب عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. سورہ مریم دیکھ لیں, قریب ہے کہ اس گالی سے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے, انداؤ للرحمن ولدن, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. پونے 2 عرب عیسائی مسلمانوں سے تقریباً 1.5 گنا تعداد میں زیادہ وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے, ہم نہیں مان رہے. اگر تعداد میں ماننی ہو تو ان کی بات کیوں نہ مانے, ہم کہتے ہیں آؤ علم پر بات کرو. اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف میں 26 پارے کا پہلا صفحہ ہے کہ جب کافر بحث کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمائے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, کہ اے کافروں اگر میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو اپنی الہامی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ, یا اپنے نبیوں کی کوئی احادیث وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ میری بات غلط ہے, تو کتاب سے بات کرو. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے تب آپ کو اختیار ہے بات کرنے کا, ادروائز اگر کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے. پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مولوی مل کے یہ فتویٰ دے دیں کہ سود حلال ہے, سود حلال ہو جائے گا؟ نہیں, بک اتھارٹی ہے. ایک پرائمری سکول کا بچہ آ کر ایک عالم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو سود کھا رہے ہیں یہ حرام ہے, اور وہ آگے سے کہ تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے, تو اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈگری شگری نہیں دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہے؟ صحابہ کرام کے پاس ڈگری تھی, ان کو ایک آیت پہنچتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے, کوئی پی ایچ ڈی تھے. اکثر صحابہ کرام تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے, عرب کے اندر جو ہے وہ لکھائی پڑھائی کا کام ہی نہیں تھا ہوتا, لیکن الحمدللہ جب ان کو وحی کی بات ملتی تھی اس کو قبول کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے تھے, ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے, تو قرآن حدیث خود پڑھ کے ہم کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں کسی مدرسے سے پڑھنا پڑے گا. اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور بھائیو ڈاکٹر ہر بندے پہ بننا فرض نہیں ہے, لیکن ہدایت ہر بندے کی ضرورت ہے. ہدایت ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کروں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی اور ایک ریڑی بان کو بھی سمجھ آئے گی بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن میں چار دفعہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ بڑے گستاخ ہیں قرآن کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ قادیانی قادیانی سے سیکھے وہ قادیانی مر جائے، ایک بریلوی بریلوی سے سیکھے وہ بریلوی مر جائے، ایک اہل حدیث اہل حدیث سے سیکھے وہ اہل حدیث مر جائے، ایک دیوبندی دیوبندی سے سیکھے وہ دیوبندی مر جائے. چاہ یہی ہوگا، اگر ایک قادیانی ہمیشہ قادیانی علماء سے پوچھے گا اس کو ختم نبوت تو کبھی نہیں سمجھ آئے گی، جب تک کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے اس سے تو اس وقت تک حق نہیں ملے گا. اور علماء سے ضرور پوچھیں، آپ بھی یہاں ماشاءاللہ 70-80-100 کے قریب لوگ سیکھنے آتے ہیں قرآن پاک، لیکن مجھ سے آ کے یہ پوچھیں اللہ کیا کہتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں، نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ کڑوی گولی ہے جو مجھے 31 سال سمجھ نہیں آئی، لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم میں اجماع حجت ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو امت میں اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کسی کا اجتہاد آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے، ایسے جانوروں کی سی ہے کہ جن کو، جیسے آپ جانور کو آواز دیں نا، آپ اردو میں اس کو کہیں گے ادھر آؤ، ظاہر جانور کو تو یہ لینگویج نہیں سمجھ آتی، اس کو بس یہ پتا چلے گا کہ سامنے کوئی انسان جو ہے بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا بات سمجھنے کے باوجود، جیسے علماء یہود تھے. آج بھی تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرانومی ہے، کتاب الاستثناء، آج کی تورات جو دنیا میں موجود ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے تورات بھی انجیل بھی، اس کو کھول کے دیکھیں، اس کا باب نمبر 18 آیت نمبر 18 کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک رسول برپا کرے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے تورات کے اندر. علماء یہود کو یہ بات پتا تھی، اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، لیکن وہ حق سے آنکھیں بند کرتے تھے. جس طرح کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، وہ جاگا تو پہلے ہوا ہے، وہ کیسے اٹھے گا؟ اسی طریقے سے وہ کافر جس نے جان بوجھ کے کفر اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو بس اسی طرح ہے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے اور شور اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے، بات سمجھنا نہیں وہ چاہ رہا، اس کو کوئی بلا رہا ہے، الا دعا او ندا، تو بس اسی طرح ہے جیسے کوئی آواز اس کو جا رہی ہے، پکار جا رہی ہے، اس کو آواز آ رہی ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، مگر عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے ان کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں ہیں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عبرت نہیں تھی، کان تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تو جان بوجھ کے جو کفر اڈاپٹ کرے گا اس کی مثال اس طرح ہے. یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والوں، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا، اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو. اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے شکر الحمدللہ، یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ 12,000 دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی، میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید 12 دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں، یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں. 23,000 دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں 23,000 دفعہ، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 1,00,000 دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 25 دفعہ ڈائلسس میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں، 1 ڈائلسس کی قیمت 4,000 روپے، 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے. موبائل کے بےہودہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں 20-20 فٹ بڑے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ازمائش صحابہ اکرام پہ بھی نہیں آئی تھی، بدنگاہی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں، اور اگر نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ، لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ میں بدنگاہی کے حوالے سے، واللہ صحابہ اکرام کو یہ نہیں تھا. ان پر اور طرح کی آزمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں، لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے، اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف، حرام مال کی طرف مت بڑھے، پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے. یہ ہے ان اعضاء کا شکر. اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے، کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے، مکہ شریف و مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے. اسی طریقے سے باقی اعضاء بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ ہے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو. اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں، اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں. لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے، تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے، ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں؟ قتم نہیں رکھ سکتے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے. اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا سورۃ البقرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ، انگلش میں بلیو پرنٹ کہتے ہیں اس کو، ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورۃ المائدہ میں. اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں. جو میں نے بتایا تھا اس نصف ثانی میں 4 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے. اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی، آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے، وہ 25 سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے، میں نام نہیں لیتا ابھی کسی کو بری لگے گی بات، تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہندے ہو قرآن حدیث، قرآن حدیث تے وضو دا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہوا ہے، تے امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دسیا ہے. تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی بتائیں امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے جو 150 سال کے مسلمان تھے، جو سب سے بہترین مسلمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ، پھر تبا تابعین، پھر تبا تابعین، وہ وضو کو نہیں تھے کرتے. یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں. پبلک بیچاری بے قصور ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اس کو کہا بھائی سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا، غسل کا، تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کہتا جی مجھے تو پتا ہی نہیں، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا. کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں. ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے. وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ترویج کرے گا، ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا، ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا. آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. کس طرح ہم نے بزرگوں غلط کہیں؟ کہنے کو بہت آسان ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مننے قرآن حدیث, لیکن جب بات آئے گی پھر پتا چلے گا. تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے اور اس میں چار بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار, پہلی چیز. نمبر دو خون, والدم خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما احل به لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا جائے. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں, یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبر ایک مردار, کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے, مثال کے طور پہ مرغی مر جاتی ہے, مرغی تو حلال ہے لیکن مری ہوئی مرغی بغیر ذبح کے یہ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے خون, خون نہیں کھایا جا سکتا. اب جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے, وہ ناپاک ہے, وہ نہیں کھایا جا سکتا. البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا, وہ خون حلال ہے, وہ تو ہم کھاتے ہیں, اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودا موجود ہے, اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پہ تو خون نہیں نکلتا, وہ خون صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ ذبح کا ہے کانسیپٹ اسلام کے اندر, اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں الگ کی جاتی, بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندا خون نکل جائے. اس کے اگینسٹ اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور ذبح نہ کیا جائے, تو اس کا جو گندا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دہ ہے. یہ ذبح کی حکمت ہے کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا, ظاہر بنایا تو اللہ نہیں ہے, شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے آزمائش رکھی ہیں. تو خنزیر کو اللہ نے بنایا, یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا, اللہ نے وہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا. اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے, وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے. تو لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. وما احل به لغیر اللہ, اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت. اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا. بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا. اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے, جانور حلال ہوگا, وہ آئے گا سورۃ المائدہ میں تکمیلی احکام. اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا, لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا. اس میں ضمناً میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے, یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا. اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا, یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں, وہ اس درجے میں نہیں ہے. جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں, کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے, تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے, اس کے اوپر یہ فتوا نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر وہ تمام بزرگ کہ جن کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں ان بزرگوں کی کتابوں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں. یہی بات شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اندر، کہ اگر کوئی شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے اصالۂ ثواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے. اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف ہے، یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے. لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ گیارہویں شریف کفر ہو گئی ہے. گیارہویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیگ پکا کے یا سالن پلاؤ پکا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کے سالے ثواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں، آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، جو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ صرف پروپوگنڈا ہوتا ہے. میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے. اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں دیوبندی گستاخ رسول ہیں. یار کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ باتیں ثابت ہیں، پورا مکتبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، وہ ان سے بھی جا کے پوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی قول آئے تو چھوڑ دو. ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مطلب فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں نا جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تینوں مکتبہ فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، کیوں کہ ہمیں مولویوں بچپن تھا، آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کی واحد اتھینٹیسٹی اس روئے عرض پہ اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، اور دنیا میں 15% مسلمان کہلوانے والے شیعہ، اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے، ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے ون ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ صرف مولوی کہتے ہیں. ہاں کسی مکتبہ فکر میں ایک یا دو مولوی یا ایک یا دو بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، وہ پورے مکتبہ فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی، اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا، اس اکیلے کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ، اس سے پورے دیوبندی تو فارغ نہیں ہو جاتے، وہ ایک بندے کا انڈیویجل کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی، قرآن و سنت کے خلاف لکھی، تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے، اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر نہیں فارغ ہوتا. لہذا اس چیز کو سمجھے، فتنوں سے بچے، کسی کو کافر کہنے سے بچے. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں. ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے، بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں. لہذا یہ میں نے گفتگو کی، اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے. اگلی بات آ رہی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے. لیکن اس کی دو شرطیں ہیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد دو شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں. ایک تو ہے وہ مجبور ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش بن گئی، اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے. اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی، تو دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. سرکشی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیک تو کریے خنزیر دا گوشت کیسا ہوتا ہے، دل میں نفرت رکھتا ہو. ولا آدن، اور نہ ہاتھ سے بننے والا ہو، یہ نہ ہو پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے، بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے، اس ہاتھ سے بھی آگے نہ بڑھے. فلا استعمال ہی، پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور دین فطرت ہے یہ اسلام، انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھے. کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی، شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے، یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گٹا گٹ پی جائے، تو وہ پھر حد سے بڑھ گیا نا. اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے، میرا دل نہیں کرتا تھا. تو تب ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں چیزیں نازل کی ہیں وہ پبلک سے چھپاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں؟ علماء. پبلک کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہود علماء، جن کے یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں کے بارے میں ہے، تاویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے یہ آیات ہیں. علماء یہود کو تو پتا تھا کہ تورات میں ڈیوٹرونومی چیپٹر کتاب الاستثناء کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، پبلک کو نہیں پتا تھا. تو وہ علماء چھپاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں اب وعید فرما رہا ہے. اسی طریقے سے آج جو علماء جنہوں نے صحیح بخاری پڑھ رکھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور وہ اپنی پبلک کو نہیں بتاتے، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گے. یہ کوئی پرانے لوگوں کی سٹوریاں نہیں ہے سورۃ البقرہ، یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی جو 1400 سال تک اللہ کی لاڈلی امت رہی، کہ ان 1400 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہ ہو بنی اسرائیل کے اندر. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 1400 سال تک انبیاء کی تار جڑی رہی. ان لوگوں نے بھی جب اللہ تعالی کی کتاب کو نہیں مانا اور پبلک سے چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی سنائی ہے، تو ہم لوگ بھی اگر یہی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا. تو وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ وصول کرتے ہیں، اس چکر میں روٹی کے چکر میں کرتے ہیں. وہ علماء یہود کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات کی ڈیوٹرانومی چیپٹر کے باب نمبر 18 میں اور گاسپل آف جان انجیل کے اندر باب نمبر 14 کے اندر موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، ان کی چودراہٹ کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ اور ہوا بھی ایسے کہ جب یہودی علماء میں سے دو بڑے علماء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن زیادہ تر یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کے علماء نے، کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی. پھر غزوہ خیبر میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فائنل معاملہ فرمایا، ان کو شکست فاش ہوئی. اسی طریقے سے آج بھی علماء جو ہے وہ حق بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوگی؟ یہ دیکھ لیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے تھوڑے سے دام ہی لیتے ہیں وہ. ایک تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ غلط فتوے دیتے تھے لوگوں سے پیسے لے کے، کوئی امیر آدمی نے جرم کیا اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، پیسے لے لیے. اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ اور روزی قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے. جس طرح آج بھی علماء اگر اپنے ممبروں سے حق بات کرنا شروع کر دیں، ایک بریلوی مکتبہ فکر کا عالم اگر اپنی پبلک کو یہ بات ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا دے کہ آپ کی فلاں چیز کتاب اور سنت کے خلاف ہے، یا ایک اہل حدیث کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ بھئی آپ کی بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے، خواہ آپ کے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں، یا ایک دیوبندی کھڑا ہو کے یہ بات کر دے کہ آپ کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، خواہ آپ کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، مجھے بتائیں ایمانداری سے اگلے دن وہ وہاں نوکری کر سکتا ہے؟ تو بھائی اس کے بال بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اللہ پالنے والا ہے، لیکن اس نے تو کوئی اور ہنر سیکھا ہی نہیں ہے، اس کی تو زندگی وابستہ ہے اسی ہنر سے. پاکستان میں کوئی بھی عالم نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اگر وہ کہے گا میں کسی مکتبہ فکر سے نہیں، اس کو نوکری کہاں ملے گی؟ پاکستان میں کوئی مسجد ایسی نہیں جو مکتبہ فکر کی نہ ہو. مسجد تو گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ، تو لازمی اس کو کسی فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور جب کرنا پڑے گا تو حق بات وہ نہیں کر سکے گا، تو یہ بڑا مشکل امتحان آ جائے گا۔ تو یہ اس میں میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء حق ہیں، جو علماء حق اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا علماء اہل حدیث علماء ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل میں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھوڑے سے پیسے لے کے غلط فتوے دیتے ہیں، لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، یہ جو مال کما رہے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو غلط فتوے دے کر اور حق چھپا کر، اس کے بدلے جو یہ کھا رہے ہیں یہ پیٹ میں دوزخ کی آگ ہی بھر رہے ہیں، ان کو ابھی نہیں پتا چل رہا۔ اب بڑے سخت الفاظ ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، اللہ اکبر، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا، ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب نہیں ہے، درد دینے والا عذاب، علیم، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، آج دنیا کے اندر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے رشوت کھائی ہو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اسی وقت؟ کبھی نہیں۔ کسی نے جھوٹ بولا اسی ٹائم اس کی زبان جل گئی ہو؟ کبھی نہیں۔ اس کے بدلے کوئی زبان پہ انگارہ رکھ لے اس کی زبان تو اسی وقت جل جائے گی، لیکن اس کے بدلے کوئی حرام کا کھانا زبان پہ رکھے زبان نہیں جلتی۔ لیکن یہ دنیا میں ہو رہا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر فزیکل لاز جو ہیں، طبیعتی قوانین، یہ ایکٹیو ہیں۔ کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلہ رکھتا ہے زبان جلے گی، کیونکہ دنیا میں آپ کو حکم ہے جلانے کا، لیکن دنیا میں حرام مال کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جب زبان پہ جائے تو وہ زبان کو جلائے۔ اللہ نے کہا تو صبر کر، قیامت والے دن تجھے حکم ہو جائے گا کہ ہاں اب یہ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا نا، اب یہ آگ بن جائے گی۔ تو دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے، اخلاقی قوانین۔ دنیا میں کسی نے یتیم کا مال کھایا، بے شک جتنا مرضی سامنے اس کو ککڑ کھلا لے، پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی۔ رشوت کا مال کھائے گا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ جو پیٹ میں ڈالا ہوا کھانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اب آگ بن جا، تو اللہ کے لیے تو کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ پانی کو آگ بنا دے، آگ کو پانی بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو کچھ نہیں بھر رہے مگر دوزخ کی آگ، لیکن ان کو آج پتا نہیں ہے یہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ بن جائے گی ان کا کھانا ہوا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ قیامت والے دن اللہ ان سے کوئی بات کرے گا، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن سنی نہیں جائے گی۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اوئے ہائے، آگے ذرا سنیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم الا على النار، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر، کتنے جید آ رہی ہے آگ کے اوپر، جو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے گا، بڑا صبر ہے یہ آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیں کتنا تنزیہ جملہ ہے، فما اصبرهم على النار، کیسا ہے ان کا صبر آگ کے اوپر، واہ واہ کیسا صبر ہے ان کا، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپا کر اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، عذاب جو ہے وہ خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ کتنے صبر والے ہیں یہ، اللہ کے عذاب پر صبر کریں گے یہ۔ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے جی کلمہ پڑھے ایک ڈبکی لگے گی دوزخ دی پھر تو جنت ہی جی جانا ہے نا جی، کہتے ہیں ساری پبلک کہتی ہے، آپ سنیں لوگوں سے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو جو یہ بات کرتا ہے نا اس کو کہیں گے بھائی ہم دوزخ کی نہیں بات کرتے، آپ صرف 10 سیکنڈ کے لیے ایک موبتی روشن کر کے اپنا ہاتھ اس پہ یوں رکھ کے بتا دیں 10 سیکنڈ کے لیے، تو پھر پتا چل جائے گا، پھر میں یہی آیت پڑھوں گا، فما اصبرهم علی النار، بڑا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر، ایک تو موبتی کو نہیں برداشت کر سکتے، آخرت کی عذاب کون برداشت کرے گا۔ یہ کبھی بھی دماغ میں بات نہیں آنی چاہیے کہ پھیرا لگ گیا. ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں, اللہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ تو ہمارا حساب لے, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت عطا فرما. ٹھیک ہے, 70,000 لوگ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں. ٹھیک ہے, پھر ان کی سفارش کی وجہ سے بھی کتنے لوگ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ سزا ان کی جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ, اور حق کی اگر انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, پرپز فل, با مقصد. کتاب کسی مقصد کے لیے اتاری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا ہے, لفی شقاق بعید, تو یہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے دل شکی ہو چکے ہوئے ہیں, دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں, بات ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈلر کی سائیکالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے, یہ انسان کی جو بیسک انسٹنکٹس ہیں نا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے, سیکس بہت بڑا موٹیو ہے, پوٹنٹ جذبہ انسان کے اندر, شہوت. اسی طریقے سے انسان کے اندر پیٹ, یہ بہت بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے, اور ایک بہت بڑا پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ لوگ میری بات مانیں, لوگ میرے پیچھے چلیں, میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. یہ جذبہ بھی لوگوں کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام, اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وہ مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اور اہل کتاب کے یہ جو بڑے بڑے علماء جو پادری ہیں, انہوں نے اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہان کے آ جانے کے باوجود اس حق کو جو قبول نہیں کیا, بغیا بینهم, آپس کی ضد کی وجہ سے, ارج ٹو ڈومینیٹ, تو کس کا نقصان کیا, اپنا خود کیا. آج بھی یہی بیماری ہے, ہو جی ہے منڈے گنڈے کی گل اسی سنیے, ایڈے ایڈے وڈے بزرگ پاگل نے, وہ ساڈے بزرگ پاگل نے, ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں, نہ تیرے بزرگوں کا دین نہ میرے بزرگوں کا دین, نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین, دین اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. جس نے بھی اس میدان میں داخل ہونا ہے, اسلام میں آنا ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, دیٹس آل. اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں اس کے پیچھے چلوں. کتنے بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی زیادہ, انہوں نے ایمان قبول کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, 13 سال عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, 13 سال صرف, داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی, اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے جیے صحابہ کرام جو ہیں وہ ان سے جیلسی فیل کرتے تھے کہ اس نوجوان لڑکے کو ساتھ بٹھاتے ہیں. تو ایک دن سیدنا عمر نے پھر پوچھ لیا کہ ہاں جی بتاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے, بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے. کسی صحابی نے کوئی بتائی, اینڈ پہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کو کہا, جن کی داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی, 13 سال عمر کتنی ہوتی ہے, منڈا کنڈا, اب تم اس کی تفسیر بتاؤ. انہوں نے کہا جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی یہی پتا ہے, اور سوائے ابن عباس کے کسی نے یہ جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے کہا دیکھ لیا میں اس کی کیوں قدر کرتا ہوں. تو دین کسی کی وراثت نہیں ہے, اللہ جس کو عطا فرما دے دین کا علم. اس میں داڑھی کا سفید ہونا, داڑھی کا کالا ہونا, یا داڑھی کا نہ ہونا, یہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے لیکن ان کے عقیدے کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہے, اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پگڑیاں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں. تو بھائیو ان چیزوں سے کچھ نہیں بننا, اصل چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, سورۃ البقرہ میں احکامات کے ساتھ ساتھ پھر بیچ میں کچھ بڑے بڑے کریٹیکل آیات آئیں گی, ایک آیت کے اندر بہت بڑا مضمون پوشیدہ ہوگا. اس سے پہلے آیت الآیات آئی تھی, بڑی لمبی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. تو یہ آیات وقفاً جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف آیات آئیں گی تاکہ انسان کا ٹیسٹ نہ لوز ہو. یہی قرآن کا اسلوب ہے, قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے پھر شروع ہو جائے ترتیب کے ساتھ, نہیں. قرآن پاک میں مضمون بدل بدل کے آتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کا انٹرسٹ لوز نہ ہو اور وہ چیزیں وہ پک کرتا چلا جائے اور بوریت نہ ہو جائے ایک طرح کی بات سے. اب شریعت کے احکام آئے اب یہ پھر بالکل ایک ڈفرنٹ بات ہونے لگی ہے. یہ دوسرا پھول آ رہا ہے کریٹیکل آیت جس کو میں نے نام دیا تھا, اس کو کہتے ہیں آیت البر کہ نیکی کیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو سمو دیا کہ نیکی کی اصل ڈیفینیشن قرآن کی کیا ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھے قرآن میں یہ بتائیں کہ نیکی کی تعریف کیا ہے تو یہ ایک آیت ہے آیت نمبر 177 نیکی کی روح بتا دی ہے پوری کی پوری نیکی کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاصل میں فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی تفسیر اگر کوئی ہے تو یہ ایک آیت کے اندر پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے, نیک اعمال کیا ہے, اور اس کے بعد حق بات کی تبلیغ کیا ہے اور صبر کیا ہے. اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے اس ایک آیت کے اندر, اس کو آیت البر کہتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیکی کا ظاہر صرف نیکی نہیں ہوتی, یہ بالکل اسی کانٹیکسٹ میں آیت آئی تھی استقبال قبلہ کے معاملے میں, جب تحویل قبلہ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تو یہ نیکی ہے, یہ صرف یہ نیکی نہیں ہے, یہ تو اس کا ظاہر ہے. اصل باطنی نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, والملائکتی اور فرشتوں پر, والکتابی اور کتابوں پر, والنبیین اور نبیوں پر, یہ ہوگی بنیادی ایمانیات. اتنے پورشن کے اندر یہ بیسک ہمارے ایمان ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے, یوم آخرت پر قیامت والے دن ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے دن کے اوپر ایمان لانا ہے, فرشتوں پر ایمان لانا ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے, اس کے نبیوں پر ایمان لانا ہے. یہ ہو گیا ایمان, یہ آئیڈیل ایمان یہ ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ وہ اپنے مال کو دے باوجود اس کے کہ وہ مال سے محبت رکھتا ہے. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کی محبت میں مال دے, لیکن اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہاں پر یہ ہے کہ جو باوجود اس کے کہ وہ مال سے محبت رکھتا ہے تب بھی مال دے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر, ذوی القربا قریبی رشتہ داروں میں, والیتامہ اور یتیموں میں, والمساکین اور مسکینوں میں, وابن السبیل اور مسافروں میں, والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والے جو آتے ہیں ان کو بھی دے, اور جو گردنے چھڑانے کے لیے جو غلام اس وقت ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرے. اور آج کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پر جھوٹا مقدمہ ہے اور وہ جیل میں ہے اور کوئی شخص پیسہ لگا کے عدالت میں مقدمہ لڑ کے اس جھوٹے شخص کو آزاد کرواتا ہے, وہ بھی اسی مثل ہے اجتہادی طور پر کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے. اس زمانے میں یہ ہوگی اس کی پریکٹیکل کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ پڑا ہے تو انسان اپنی ایفرٹ کر کے کسی طریقے اس کو آزاد کرے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد دوسری بات حقوق العباد ارشاد فرمائے. اس میں کئی نماز روزے کا ذکر ہے. آج ہم نیکی کی ترتیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمانیات کے بعد نیک اعمال کون سے ہیں, حسن اخلاق اور حقوق العباد کا خیال رکھنا. اس کے بعد اب آ رہی ہے وہ بات, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, اور قائم کرے نماز کو اور زکات ادا کرے, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, اور عہد کو پورا کرے کہ جب وہ عہد کیا جاتا ہے اس عہد کو پورا کرنے والا. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے. ہماری نظر میں تو نیکیوں کی ترتیب ہی کوئی اور ہے. ہم تو کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی, پانچ وقت نماز شروع کر دی, وہ نیک ہو گیا, چاہے وہ اپنی بہن کی وراثت دبا چکا ہوا ہے اور یتیموں کا مال ہڑپ کر چکا ہوا ہے, وہ جی بہت نیک آدمی ہے, ہر ٹائم ستھن ہوتی جڑی ہے اور ٹخنیاں دھوتے رہتی ہے. یہ چیزیں ساری بعد میں ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ نیکیاں ہیں کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال دے, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور مانگنے والوں کو, اور گردنے چھڑانے پر. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکات, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور عہد پورا کرے کہ جب وہ عہد کیا جائے. اب دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سوشل کانٹریکٹ پہ ہی ہو رہے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نکاح کا یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے, ایجاب و قبول, اس کو بھی پورا کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. اسی طریقے سے امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ ہے, ایک بندہ جو ملازمت دیتا ہے اور دوسرا جو ملازمت لیتا ہے ان کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے, اس کے اگینسٹ مہینے بعد آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی, آپ جناب صبح نمبر ٹانگ کے تو واپس آ جائیں جس طرح ہمارے یہ کیریج فیکٹری والے کرتے ہیں, اپنا ٹائم بھی نہیں دو جی, کام ہی کوئی نہیں, کام ہے یا نہیں ہے اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں پھر نوکری حلال ہوگی, یہ عہد ہے آپ کا. تو عہد کوئی بھی ہے اس کو پورا کرنا ہے. دنیا میں جتنے کام ہیں وہ عہد, میں کہتا ہوں اس ایک بات کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی ہیں. آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا اور میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, اب یہ نہیں ضروری ہوتا کوئی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا تو تب وعدہ ہوتا ہے, نہیں, کسی نے کہہ دیا کہ میں یہ یوں کروں گا وہ وعدہ ہو گیا. وعدے کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہوتے. میں آج فجر کی نماز مسجد میں پڑھوں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا, اور آپ کے میں نہیں سی کہ وعدہ کرنا, وعدہ جب کہہ دیا تو وعدہ ہو گیا. ہاں مجبوری ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھتے ہیں یار کوئی نہیں خیر ہے. جس طرح میں نے اب کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی عشاء کی نماز یہاں جماعت سے پڑھے 7:30 بجے, یار لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں 8 سے پہلے آ جائیں. اب ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, تو اب اس نے واقعی کوشش کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح اس کو یہ پتا ہے کہ جب انسان کو پیشاب آیا ہو تو اس وقت پیشاب زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہوتا, واللہ پیشاب کو جتنی اہمیت دیتے ہیں نا اتنی بھی اللہ کے دین کو دے دی ہوتی نا آج یہ بے دینی اتنا پھیلی ہوتی ہمارے اس ملک کے اندر. کہ ہم کہتے ہیں ہم نے ٹائملی یہ کام کرنا ہے, اللہ کی دعوت لے کے اٹھنا ہے, لوگوں میں یہ دعوت پھیلانی ہے. ہم اپنی اپنی مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں, باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے کہ بھائی آپ کے اندر کیا خرابی موجود ہے. آج یہ خرابیاں نا معاشرے میں عام ہوتی. اب یہ بات بھول جائیں کہ مسجدوں میں کوئی بات سنے گا آ کے. بھائی جی جمعے کی جب دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے نا اس وقت پبلک آ رہی ہوتی ہے مسجد میں, کسی نے نہ تقریر سننی ہے نہ کتاب و سنت کی بات سننی ہے, آپ سناتے رہے لوگوں کو. اب تو پبلک کے پاس جا کے اس کو بتانا پڑے گا بھائی, ایک ایک بندے کو پکڑ کے نبیوں والی دعوت دینی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس ایک تالاب تھا جس کے کنارے پر دھوبیوں کو اور مچھیروں کو جا کے دعوت دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے خیموں میں مشرکین کو حج کے دنوں میں ایک ایک خیمے میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے. ہم لوگ زبان بھی نہیں اپنی کھول سکتے, او جی اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ. ٹھیک ہے, یہی بات اگر سوچ لیتے صحابہ کرام تو آج دین تو ہمارے تک نہ پہنچتا. تو جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں, اور جو سب سے بڑی سختی ہے حین الباس لڑائی کے وقت, یعنی کہ جہاد کے میدان میں قتال کے میدان میں اس وقت صبر کرنے والے لوگ, اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں لوگ سچے اپنی نیکی کے اندر. اصل میں یہ ساری سٹیجز جو کراس کریں گے وہ اصل میں نیک ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ اصل میں حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں. اب آپ اس کو جوڑ لیں سورۃ الحجرات کی اس آیت کے ساتھ, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اور پرہیزگار کون ہوگا جو یہ سورۃ البقرہ کی 177 نمبر آیت کو فلفل کرتا ہوگا. یہ تقوی کا آپ سمجھ لیں کہ پرفیکٹ سکیچ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا اس میں ایک پھول کی تصویر بنی ہوتی ہے اور بچے کو کہا جاتا ہے رنگ بھرو اس میں, یہ اللہ نے یہ تصویر بنا دی ہے کہ یہ تقوی. اب آپ دیکھیں کس کس جگہ آپ رنگ بھر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. میں خود دیکھ سکتا ہوں میرے اندر کہاں کہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں, یہ تمام چیزیں میں نے خود. اور اس میں آپ دیکھیں آخری ڈگری آئی ہے صبر کی. صبر اسلام میں اخلاقی اعتبار سے اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ صبر ہے, جس کو میں نے بتایا تھا کہ مینول کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں, کسی بھی چیز کا ہائیسٹ گڈ. تو اسلام میں یہ تمام کی تمام اخلاقی اقدار کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ صبر ہے, ہر چیز صبر ہے. فجر کی نماز سردیوں میں پڑھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو صبر ہے, گرمیوں کے لمبے روزے رکھنا صبر ہے, حرام سامنے ہو نہ دیکھنا آنکھوں کا صبر ہے, رشوت لے کر راتوں رات امیر بن سکتے ہیں اللہ کے خوف سے نہیں کھاتے صبر ہے, ہر چیز بھی صبر ہے, گناہ سے بچنے پر بھی صبر اور نیکی کرنے پر بھی صبر. فجر کے وقت اٹھ کر غسل کر کے فجر کی نماز تکبیر اولا سے مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا صبر ہے، اور یہ سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ صبر والوں کو نصیب ہوگا. تو اس آیت کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ یہ ذرا نیکی کا خاکہ ہمارے سامنے دوبارہ سے آ جائے. اس کو دوبارہ کھول لیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی کی اصل حقیقت یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے. اور قیامت کے دن پر یہ ایمان اس بندے کا نہیں ہے جو دنیا کے اندر حرام خوریاں کر رہا ہے اور اللہ کا کوئی خوف اور اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں رکھتا، کوئی آخرت پر ایمان نہیں اس بندے کا، خالی کیا کہنا میں قیامت کو مانتا ہوں. اگر ہم واقعی قیامت کے دن کو مانتے ہو تو ہم دودھ میں پانی ملائیں، اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، دفانے میں بل جمع کرانے جائیں تو کسی کو دھکا دے کے اس کو پیچھے کر کے خود آگے ہو، کبھی بھی نہ ایسا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان نہیں کافی، یقین کافی ہو. وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر. اور کتاب پر ایمان کیا ہوگا جب اس پر پریکٹیکلی عمل کریں؟ خالی یہ تو نہیں میں قرآن کو مانتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی اور غائب میں مدد مانگنا دعا کرنا اللہ کے ساتھ ہے خاص. اور باہر نکل کے میں حضرت علی سے دعا کرنا شروع کر دوں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرنا شروع کر دوں تو میں پھر قرآن پہ تو عمل نہیں کر رہا. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. نبیوں پر ایمان یہ ہے کہ اپنا امام، اپنا قائد، اپنا رہنما، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کسی کی بات بھی آئے اس کی پرواہ نہ کرے. یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ نہیں کہ داڑھی اس نہیں رہا کہ بیوی کو بری لگتی ہے تو اب بیوی پھر زیادہ عزیز ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے یہی تو ہم نے ریشو پروپورشن دیکھنی ہے نا کہ ہماری پرائرٹی کس کی ذات ہے. میں شلوار ٹخنوں سے اوپر اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے فلاں فلاں کہیں گے. اور سنن دارمی اٹھا کے دیکھیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی. یہ تورات اور انجیل میں جو نشانیاں موجود ہیں اس امت کی، کیا میں اس امت میں شامل ہوں؟ یہ مجھے دیکھنا ہے. ہم فتوا نہیں لگاتے کوئی بغیر تکبر کے اگر نیچے رکھتا ہے تو ہم اس میں کوئی آرام کا فتوا نہیں لگاتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کم از کم نماز کی حالت میں اور اس کے علاوہ بھی سنت سمجھ کے اس کو اوپر تو رکھا جائے. وآت المال علی حبہ، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، علی حبہ، ہی کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے، مال کی محبت کے باوجود، اتنی غالب آ جائے اللہ کی محبت کے مال کی محبت کے باوجود وہ دے دے. ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو. آپ پروفیشنل بیگرز آئے ہیں تو ان کو ڈانٹے نا، اگر نہیں دینا تو کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے، ڈانٹے نہیں. وام السائل فلا تنہر، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکات دیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور عہد کو پورا کریں کہ جب عہد کیا جاتا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کیا جائے. والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت کے وقت اور سختی کے وقت اور خصوصاً جنگ کے وقت میں جو ہے وہ صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں لوگ جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقت میں پرہیزگار یہ ہیں، اصل نیکی ان کی. یہ دیکھیں ایک آیت، آیت البر کے اندر پوری نیکی کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سکیچ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.